السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نوروز کے موقع پر کیے جانے والے خود کش حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں ریاست کی سطح پر مذاکرات کی بحالی پر غور کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نووٹ نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف پاکستان نے درست سمت میں کچھ مثبت اقدامات کیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کے سلسلے میں پاکستان زیادہ ذمہ داری دکھائے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جارحانہ بیان بازی اور جنگی ماحول پیدا کرنے سے گریز کرے، اور اگر نئی دہلی نے کوئی غیر ذمہ دارانہ اقدام کیا تو اسلام آباد اس کا مناسب جواب دے گا۔ کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیے جانے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کے مقدمے کے مرکزی ملزم اور کراچی پولیس کے افسر راؤ انوار اپنی روپوشی ختم کر کے سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں، جس کے بعد انہیں عدالت کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن سے ملک کھلا نامی قصبے کے قریب ایک مسافر جیپ گہری کھائی میں گرنے سے 9 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ باغیوں کا ایک راکٹ حکومتی کنٹرول والے دمشق کے علاقے میں گرا ہے، جس سے 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اسرائیلی ملٹری نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ وہ سن 2007 میں اس فضائی حملے کا ذمہ دار ہے، جس میں شام کا مشتبہ جوہری ری ایکٹر تباہ ہو گیا تھا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور تفصیل خبروں کی اس طرح ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نوروز کے موقع پر کیے جانے والے ایک خود کش حملے میں 29 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟
جی آپ نے بالکل درست کہا، نوروز کے موقع پر تقاریب کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی سلسلے میں کابل میں ایک مزار پر شیعہ برادری کے لوگ جمع تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس خود کش حملے میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں، کم از کم 29 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور لگ بھگ 60 کے قریب زخمی ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ تنظیم جو ہے، جو شیعہ برادری ہے، ان پر اس طرح کے حملے کرتی رہی ہے۔ نوروز کے موقع پر عموماً جو شیعہ برادری کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن کے موقع پر جو ایک یہ ان کے فارسی جو کیلنڈر ہے، اس کا پہلا دن ہے اور موسم بہار کا آغاز سمجھا جاتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر آج انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی مختلف حلقوں کی طرف سے مذمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
جی ہاں، شیعہ برادری کے جو مقامات ہیں ان پر پہلے بھی بہت حملے ہو چکے ہیں افغانستان میں۔
جی بالکل، اس سے قبل بھی شیعہ برادری کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جن میں سے بہت سے حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔
اچھا، اسی اثنا میں افغان سفیر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی کچھ تفصیلات؟
جی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی تفصیلات سے قبل یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کابل میں ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، اور اس سلسلے میں افغان سفیر سے جب ملاقات ہوئی تو افغان حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ افغان سفیر کی یہ جو ملاقات ہے، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو گزشتہ ہفتے اختتام ہفتہ ہی افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو دورہ کابل کی دعوت دی تھی، اور کہا تھا کہ اس کا مقصد ریاست کی سطح پر مذاکرات کی بحالی ہے۔ یہ وزیر اعظم سے جب ان کی بات چیت ہوئی تو دو طرفہ معاملات پر بات چیت کے علاوہ اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ آگے بڑھنے کے راستوں کو کیسے تلاش کیا جائے. افغان سفیر کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی یہ دوسری اہم ملاقات ہے. اس سے قبل انہوں نے گزشتہ شام کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے بات چیت کی تھی اسلام آباد میں. ناصر خان جنجوا ہی گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستانی وقت کے ساتھ کابل گئے تھے, جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی حکام سے بات چیت کی تھی, اور جس کے بعد یہ توقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے ممکن ہوں گے, اور جس سے جو اختلافات ہیں مختلف معاملات پر ان کو حل کرنے اور جو عدم اعتماد کی خلیج ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی.
اچھا, پاکستان ہی سے ایک اور خبر ہے کہ راو انوار جو کافی عرصے سے مفرور تھے, پولیس آفیسر ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کو طلب کیا تھا, وہ اب سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں.
جی, نقیب اللہ کا قتل جو کہ 13 جنوری کو کراچی میں ہوا تھا, اس کے مرکزی ملزم کے طور پر راو انوار کا نام سامنے آیا تھا, کیونکہ نقیب اللہ کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا تھا, اور اس میں جو جس ٹیم نے کاروائی کی تھی اس کی قیادت راو انوار ہی کر رہے تھے. اس کے بعد پشتون جو ہیں وہ ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں, اور وہ راو انوار کی گرفتاری کے مطالبات ان کی طرف سے مسلسل ہو رہے تھے. عدالت عظمیٰ نے بھی اس معاملے کا اس کو نوٹس دے رکھا تھا, اور ساتھ ہی راو انوار کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں. پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی طرف سے ناکامی ہوئی تھی راو انوار کی گرفتاری میں, اور لیکن آج اچانک وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اب عدالت کے حکم پر انہیں کراچی منتقل کیا جا رہا ہے, جہاں کراچی کی ایک پولیس کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ ان سے مزید تفتیش کرے گی. نقیب اللہ کے والد بھی آج سپریم کورٹ میں موجود تھے, اور انہوں نے اس گرفتاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ انہیں انصاف ملے گا.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق, جو ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے مختلف خبروں کی. اور اب کچھ مزید خبریں. شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ باغیوں کا ایک راکٹ حکومتی کنٹرول والے دمشق کے علاقے میں گرا, جس سے 35 افراد ہلاک ہو گئے. انہی شاہدوں نے بتایا کہ یہ راکٹ منگل کے روز خریداروں سے بھری مارکیٹ پر حملہ آور ہوا. باغی فورسز نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. شامی فورسز نے دمشق کے مضافاتی علاقے مشرقی غوطہ کا زیادہ تر حصہ اپنے قبضے میں واپس لے لیا ہے, اور باقی رہ جانے والے 3 باغی گروپوں میں آپس میں اختلاف ہے. اس لڑائی میں 1400 شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزارہا افراد اپنے گھروں سے انخلا کر چکے ہیں. اسرائیلی ملٹری نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ وہ سن 2007 میں اس فضائی حملے کا ذمہ دار ہے جس میں شام کا مشتبہ جوہری ری ایکٹر تباہ ہو گیا تھا. اسرائیل نے دیر الزور میں اس تنصیب پر حملے کی ویڈیو جاری کی ہے اور کہا کہ یہ فعال ہونے کے قریب تھا. شام نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ جوہری ری ایکٹر تعمیر کر رہا تھا. اسرائیلی دفاعی فورسز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل گاودی نے کہا کہ یہ فضائی حملہ ایک انتباہ تھا کہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی پر اثر انداز ہونے والی کسی سرگرمی کو برداشت نہیں کرے گا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی, ایسے میں جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان شدید تناؤ جاری ہے. ٹرمپ نے اوول آفس میں ولی عہد محمد سلمان کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایران دنیا کے اس خطے یا دنیا کے ساتھ مناسب طریقے سے پیش نہیں آ رہا ہے. مشرق وسطی میں داعش کی مثال دیتے ہوئے, جس کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے, صدر نے اعلان کیا کہ امریکہ کی فوج کچھ علاقوں سے واپس بلائی جائے گی جہاں ایک طویل عرصے سے ہم انخلا کے کوشاں رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوسرے ملک معاملے کو دیکھ سکتے ہیں, ایسا مرحلہ آ گیا ہے جب وہ اس معاملے سے نبردازما ہو سکتے ہیں. ولی عہد نے اپنے بیان میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں. یقینی طور پر ہم نے تمام مواقع کے حصول سے متعلق امور پر گفت و شنید کی ہے اور ان خطرات پر بات کی ہے جو امریکہ, سعودی عرب اور پوری دنیا کو لاحق ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کے دوبارہ انتخاب پر منگل کے روز ٹیلی فون پر ولادیمیر پوٹن کو مبارکباد دی, اور دونوں سربراہان نے جلد مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اوول آفس میں ملاقات سے قبل ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شاید ہم مستقبل قریب میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم اسلحے سے متعلق ہتھیاروں کی دوڑ کے معاملے پر بات چیت کر سکیں۔ پوٹن نے اتوار کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات میں چوتھی مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی، انہیں 77% ووٹ ملے تھے۔ نائجیریا کی وزارت اطلاعات نے بتایا ہے کہ بوکو حرام عسکریت پسندوں نے ان 110 لڑکیوں میں سے 91 کو رہا کروا لیا ہے جنہیں پچھلے مہینے شمال مشرقی قصبے داچی سے اغوا کیا گیا تھا۔ لائی محمد نے بدھ کے روز نائجیریا کے دارالحکومت میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ایک لڑکے کے ہمراہ ان لڑکیوں کو ایک سڑک کے مختلف مقامات پر اتارا گیا۔ ان کے دفتر نے بتایا کہ ان لڑکیوں کی رہائی ملک کے کچھ دوستوں اور درپردہ کوششوں سے ممکن ہوئی ہے۔ نائجیریا کے صدر نے کہا کہ لڑکیاں داچی میں واپس آ گئی ہیں اور ان کی رہائی کے لیے کوئی تاوان ادا نہیں کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے بدھ کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے ساتھ سے طرفہ سربراہ بات چیت ممکن ہے اور اس کا مقصد جزیرہ نما کوریا سے جوہری خطرے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مون نے سول میں اپنے صدارتی بحل میں بین الکوریائی سربراہ اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں میٹنگ کے دوران یہ بیان دیا۔ فلپائن کے دارالحکومت مینیلا کے جنوب میں ایک مسافر بس سڑک سے پھسل کر گہرے دریا میں جا گری، جس میں 19 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے۔ منگل کی رات یہ حادثہ منڈورو صوبے میں اس وقت پیش آیا جب بس ایک ڈھلوان سڑک پر جا رہی تھی جو زیر تعمیر تھی۔ میانمار کے صدر کایاتن نے بدھ کے روز استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ 71 سالہ کایاتن کئی عشروں میں پہلے منتخب جمہوری صدر تھے، لیکن اپنی دوست آنگ سان سوچی کے حقیقی لیڈر بننے کے بعد سے ان کی حیثیت محض رسمی تھی۔ نائب صدر منت سوئے اس وقت تک عبوری صدر کے طور پر کام کرتے رہیں گے جب تک آئندہ 7 روز میں نیا صدر چن نہیں لیا جاتا۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے طالبان اور دیگر جہادیوں کا پاکستان کے اندر پیچھا نہیں کرے گا۔ امریکی فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر کچھ ہے تو اس سے نمٹنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی فورسز افغان طالبان اور ان سے منسلک شدت پسندوں کا تعاقب کرتے ہوئے بین الاقوامی سرحد کو عبور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ترجمان نے پیواک افغان نیوز ایجنسی کو بتایا کہ امریکہ کے فوجی حکام صرف افغانستان کی سرحد کے اندر موجود ہیں اور انہیں پاکستان میں جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل مائک اینڈریوز نے کہا کہ اگر کوئی شدت پسند گروپ پاکستان میں موجود ہیں تو ان سے نمٹنا پاکستان کا کام ہے، ان کی توجہ صرف افغانستان پر مرکوز ہوگی۔ امریکی عہدیدار کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ سال صدر ٹرمپ کے افغانستان سے متعلق پالیسی بیان اور رواں سال کے آغاز میں ان کی ٹویٹ کے بعد بعض حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ امریکہ پاکستانی علاقے میں مبینہ طور پر موجود حقانی نیٹ ورک کے خلاف تادیبی کاروائی کر سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری نے اس تناظر میں امریکی عہدیدار کے تازہ بیان کو اہم قرار دیا ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اب یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ابہام پیدا ہوا تھا وہ انہوں نے امریکی اتھارٹیز نے ختم کر دیا ہے کہ ان کی کاروائی افغانستان کے اندر ہی ہوگی اور افغانستان اور پاکستان بارڈر امریکن فورسز جو ہے وہ کراس جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اس سے یہ ہے کہ جو ڈسٹرسٹ پاکستان اور امریکہ میں اس وقت موجود ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی آ جائے گی اور یہ ایک طرح کا کانفیڈنس بلڈنگ میجر قرار دیا جائے گا۔
تاہم حسن عسکری نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ان شدت پسندوں کے خلاف مزید اقدامات کے مطالبات جاری رہیں گے جو مبینہ طور پر افغانستان میں عسکری کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نیورٹ نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے درست سمت میں کچھ مثبت اقدامات کیے ہیں۔ تو ہم ان کے بقول دہشت گرد گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کے سلسلے میں پاکستان کو زیادہ ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے۔ امریکی عہدیداروں کے یہ بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے بھی جاری ہیں۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کی امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے بارے میں گفتگو ہوئی، جس میں ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے پاکستانی حکومت سے ملک میں مبینہ طور پر موجود طالبان، حقانی نیٹ ورک اور دیگر شدت پسند گروپوں کے خلاف مزید اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ہر قسم کے شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کے ہاں شدت پسندوں کے ایسے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ تاہم اگر واشنگٹن کوئی قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کرتا ہے تو اسلام آباد کاروائی کرنے پر تیار ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عوامی نیشنل پارٹی کو اپنے ایک رکن محسن دلاور کے خلاف کارروائی کرنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محسن دلاور پختون تحفظ تحریک کے سرگرم کارکن تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
حال ہی میں پاکستان میں پختونوں کو درپیش سیکورٹی اور انتظامی مسائل کو منظم طریقے سے اجاگر کرنے والی نسبتاً نئی تنظیم پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں پر جہاں ایک جانب حکومتی اداروں کی جانب سے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اس تنظیم میں سرگرم عوامی نیشنل پارٹی ای این پی سے منسلک کارکنوں کے خلاف تادیبی کاروائیاں بھی شروع ہو گئی ہے۔ ای این پی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی خان نے پارٹی کی ذیلی تنظیم نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کی مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کو تحلیل کر کے ایک نئی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تحلیل شدہ کمیٹی کے سربراہ محسن داوڑ تھے، جو پختون تحفظ تحریک کے تین اہم اور سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ پختون تحفظ تحریک قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے کراچی میں پولیس کی جعلی مقابلے میں ہلاکت کے بعد پختونوں کو درپیش مسائل اور ان کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کو اجاگر کرنے کے لیے لگ بھگ دو ماہ قبل ہی قائم کی گئی تھی۔ اس تحریک کے تین اہم رہنماؤں منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں پولیس نے گزشتہ ہفتے ہی حکومت مخالف ریلیاں منعقد کرنے اور تقاریر کرنے کے الزام میں مقدمات درج کیے ہیں۔ اس تحریک نے 25 مارچ کو پشاور میں بھی احتجاج کرنے اور جلوس نکالنے کا اعلان کیا ہے، جسے روکنے کے لیے حکومت نے دبا 144 نافذ کر دی ہے۔ پختون تحفظ تحریک میں سرگرم اور دیگر کانفرنس اور ترقی پسند جماعتوں اور تنظیموں سے منسلک افراد عوامی نیشنل پارٹی کو محسن داوڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی تحلیل کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم پی کے رہنماؤں نے اسے پارٹی کا اندرونی مسئلہ قرار دیا ہے۔ معطل کی جانے والی کمیٹی کے سربراہ محسن داوڑ نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس معاملے کو عوامی نیشنل پارٹی کا تنظیمی مسئلہ قرار دیا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے نہ صرف ضلعی اور علاقائی سطح پر بلکہ چاروں صوبوں میں بھی نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کی تنظیموں کے انتخابات مکمل کیے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے سرحدی علاقے کپواڑہ میں باغیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپ سرحدی ضلع کپواڑہ کے ہلمت پورا نامی دیہات کے قریب واقع ایک گھنے جنگل میں منگل کی سہ پہر کو شروع ہوئی تھی۔ جھڑپ کے دوران تاحال 5 عسکریت پسند اور بھارتی فوج اور مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی کے 2 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 4 حفاظتی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے منگل کے روز تقریباً 3 بجے ہلمت پورا سے گزرنے والی حفاظتی دستوں کی ایک جمعیت پر گولی چلائی تھی۔ فوج اور ایس او جی نے علاقے کو فوری طور پر گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کے خلاف ایک آپریشن شروع کر دیا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ عسکریت پسند حفاظتی دستوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی ایک قریبی جنگل میں جا دوڑے اور پھر وہاں پوزیشنیں سنبھال کر حفاظتی دستوں پر گولیاں چلانے اور دستی بم پھینکنے لگے۔ حفاظتی دستوں نے جوابی کارروائی کے دوران ہلکے اور درمیانی درجے کے خود کار ہتھیار استعمال کیے ہیں، جبکہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت جاننے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر اور ایسے ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں کیمرے نصب ہیں۔ سرینگر میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے کہا، اس کے اپنے الفاظ میں، اب تک 5 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا چکا ہے، ان کا 6ٹا ساتھی ابھی لڑ رہا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ چک فتح خان نامی اس جنگل میں اور بھی عسکریت پسند چھپے بیٹھے ہوں، اس لیے آپریشن کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کی جنوب مغربی ریاست ٹیکساس میں پولیس نے بتایا ہے کہ آسٹن شہر کے ایک فلاحی اسٹور کا ایک کارکن کسی بم دھماکے سے نہیں بلکہ گھریلو ساختہ آتشگیر مادے سے زخمی ہوا اور اس واقعے کا تعلق علاقے میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے سے نہیں تھا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں پہچت چیلانی۔
آسٹن شہر کے اسسٹنٹ پولیس چیف ایلائی ریس کا کہنا ہے کہ گڈ ول اسٹور کا ایک ملازم ایک ایسے ڈبے کو دور پھینک رہا تھا جس میں آتشگیر مادہ موجود تھا اور پھینکنے کی وجہ سے یہ مادہ فعال ہو گیا۔
After our investigation on scene, we did determine that this was not an explosive device. This incident is not related to any of the other incidents that we've had here in Austin. Chief of Police
Eli Reyes ka kehna hai ki jai waku par chhan bin ke baad humne tayin kiya ki ye dhamaka khiz mawad nahi tha. Is waqiye ka taluq un waqiat se bhi nahi jo Austin shahar mein ho rahe the. Ye ek purane andaaz ka fauji asla tha jo us shakhs ke haath mein chal gaya aur usi ki wajah se ye karkun zakhmi bhi hua. اس ماہ آسٹن کے علاقے میں 5 دھماکے ہوئے جن کی وجہ سے 2 افراد ہلاک جبکہ 4 شدید زخمی ہیں۔ یہ واقعہ منگل کو صبح سویرے پیش آیا جب سین انٹونیو کے قریب فیڈرل ایکسپریس شپنگ کے ایک دفتر میں ایک پیکج بم پھٹ گیا۔ یہ جگہ آسٹن کے جنوب میں تقریباً 96 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں بھی ایک کارکن کو معمولی زخم آئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پیکج آسٹن بھیجا جا رہا تھا اور اس کا تعلق پہلے کیے گئے بم دھماکوں کے سلسلے سے تھا۔
But we're confident that neither this facility nor any location in the Schertz area was a target. With that said, I need to reiterate the
department
message that we've
heard. مائیکل ہینسن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو ہی یہ تنصیب اور نہ ہی شرٹس میں کوئی اور مقام اس کا ہدف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ پیغام دہرانے کی بھی ضرورت ہے کہ حال ہی میں ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا پیکج ملے جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے، یا پھر آپ بھیجے جانے والے پتے کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں، یا کسی مشتبہ چیز کو آپ نے دیکھا ہے، تو اسے ہاتھ مت لگائیے، اسے ہٹائیے بھی نہیں، بلکہ پولیس سے رابطہ کیجیے۔ پولیس کو آسٹن ہوائی اڈے کے باہر فیڈیکس دفتر پر بھی جانا پڑا تاکہ وہاں ایک مشتبہ پیکج کی چھان بین کر سکے اور یہ تعین کرے کہ آیا اس میں دھماکہ خیز مواد تھا یا پھر اس کا تعلق دوسرے دھماکہ خیز پیکجز سے تھا۔ حکام نے $1,00,000 کا انعام مقرر کر رکھا ہے جو ایسی معلومات فراہم کرنے والے کو دیا جائے گا جن معلومات کی وجہ سے ایسے دھماکے کرنے والوں ذمہ داروں تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جارحانہ بیان بازی اور جنگی ماحول پیدا کرنے سے گریز کرے، اور اگر نئی دہلی نے کوئی غیر ذمہ دارانہ اقدام کیا تو اسلام آباد اس کا مناسب جواب دے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند دن قبل ہی بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اپنے ہمسایہ ملک پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ ان کی فوجیں اپنے ملک کی حدود کے تحفظ کے لیے سرحد پار کارروائی کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے منگل کو دیر گئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ اگر بھارت نے کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ کارروائی کی تو پاکستان کی طرف سے اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منگل کو ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدگی پائی جاتی ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں بہت سی ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو بہتر نہیں ہیں، اور ایران مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ خود اپنے شہریوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ سعودی عرب اور ایران کی آپسی کشیدگی کے معاملے میں امریکہ سنی اکثریت ملک سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایران پر تنقید کے بعد ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کے دورے کے کاروباری پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب امریکی اسلحہ اور امریکی مصنوعات کا بڑا خریدار ہے، اور یہ قابل تعریف بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، C-130 جہاز اور ہرکیولیس جیسے بڑے جہاز جن کی مالیت 3.8 ارب ڈالر ہے، ٹینکس جو 1.2 ارب ڈالر مالیت کے ہیں، اور P-8 پوزائیڈنز 1.4 ارب ڈالر مالیت کے ہیں۔ ان سب کی خریداری سے مزید ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں 40,000 سے زیادہ نئی ملازمتوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کی اس بات کے جواب میں سعودی ولی عہد کا کہنا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ مواقع بہت بڑے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد سعودی بادشاہ کے امریکی دورے کا انتظام کریں تاکہ مزید شعبوں میں نئے مواقع تلاش کر سکیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مل کر بہت سے بڑے اور اہم کام کر سکتے ہیں۔ 32 سالہ سعودی ولی عہد نے مزید کہا کہ وہ صدر ٹرمپ سے نجی ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، جس کے دوران وہ ایران کے جوہری معاہدے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ولی عہد نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوہری بم بنایا تو سعودی عرب بھی بنائے گا۔ اس اعلان کے بعد صدر ٹرمپ پر ایرانی جوہری معاہدے کے بارے میں دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس معاہدے کی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی ہے۔ نخبت ملک، اردو VOA، واشنگٹن۔
حقوق انسانی کے گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ سینکڑوں لاپتہ لوگوں کے معاملے کو حل کرے جن کے لیے کبھی کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین جسٹس علی نواز چوہان سے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی، اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے ذمہ داروں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں مل سکا۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ اس نے سلسلے میں ایک کمیشن بنایا ہے، اور وہ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ اس بارے میں جسٹس علی نواز چوہان کا کہنا تھا،
میری درخواست جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ ایک میکنزم جو ہے وہ اس کی تشکیل کریں، اور اس میکنزم میں وہ انٹرنلی انویسٹیگیٹ، وہ جو لوگ اپوائنٹ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں آف ان دیئر تھنکنگ اینڈ آف اینی ایجنسی، اور وہ دیکھیں کہ ان کے کیسز کو ریویو کریں وہ، اور ریویو کرنے کے بعد دیکھیں کہ ان میں سے کون سے لوگ انوسنٹ ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ چھان بین ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو شکل شبہات ابھرے ہیں اس وجہ سے گورنمنٹ خود بدنام ہو رہی ہے، لیکن پھر جو مورز الزام ہے وہ ٹھہرتا ہے کیونکہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پھر گورنمنٹ کا یہ تو کام ہے کہ انہیں برآمد کرے یا ان کو ٹریس کرے۔
تو آپ کی جو تجویز، اس پر کیا رد عمل دیا حکومت نے؟
دیکھیے، ہم منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، گو ہمارے پاس پاورز ہیں کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی سے بھی یہ میٹر ریفر کریں، جو کہ ہم کرتے رہے ہیں، لیکن منسٹری آف انٹیریئر نے آج تک ہمیں کوئی پراپر جواب نہیں دیا۔ لہذا ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر کے تو آگاہ کرتے ہیں ہر ایک کو کہ دیکھیے ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے، وہ جواب نہیں دے رہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور لا کے مطابق ان لوگوں کو پراپرلی ڈیو پروسیس کے ذریعے سالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں لوگ، اور اس وجہ سے کئی لوگ دشمنی کی بنیاد پر پرائیویٹلی بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور الزام گورنمنٹ کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ اس کی طرف خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے انہیں، اور سینسٹیو ہونا چاہیے ٹو دس ویری امپورٹنٹ ایشو، ویری کمپلیکس ایشو، اور یہ اب بڑا ایشو ہے اور ہم اس کی طرف زیادہ اب توجہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ہماری رپورٹ بھی اس کے اوپر جلدی شائع ہو جائے گی۔
اچھا، میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے منسٹری آف انٹیریئر سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انفارچونیٹ ڈائریکٹلی کسی نے ہمیں رسپونڈ نہیں کیا,
جواب نہیں دیا انہوں نے, کئیوں میں نہیں جواب دیتے بالکل.
جی دوسرے مجھے بتائیے کہ ایمنیسٹی کا جو یہ کلیم ہے جو اس نے گورنمنٹ سے کہا, آپ کا بھی ایمنیسٹی سے کوئی سلسلے میں کانٹیکٹ رہتا ہے؟
ہم اپنی خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں, لیکن ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو باتیں کہہ رہی ہے اس میں کافی حد تک کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پھر اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کو اپنی نیک نامی جو ہے اسے ثابت کرنی چاہیے.
آپ کا جو کمیشن ہے اس نے اب تک ایسے کتنے واقعات کی چھان بین کی ہے؟
دیکھیں ہمارے پاس ویسے تو متعدد کمپلینٹس ہیں جس میں کراچی کے جرنلسٹ اور باقی جرنلسٹ اور پھر یہاں اور کیسز ہیں جو کہ سوات سے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی ایگزیکٹ تعداد تو میں ابھی نہیں دے سکتا کیونکہ بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں کیسز.
جی.
ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہم رک جاتے ہیں کلڈی سیک میں کہ کئی دفعہ جواب نہیں آتا, پھر کیا کریں, پھر ہم بار بار ریمائنڈر بھیج رہے ہیں اور پھر پریس کانفرنس کے ذریعے ہم گلا کرتے ہیں کہ جواب تو دینا چاہیے تو جواب نہیں ملتا. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ جواب دے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے پر تنقید کرنا میرا اور میری پارٹی کا آئینی حق ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار احتساب عدالت میں اپنی پیشی کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ.
سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنے خلاف عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر تنقید جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے اور ان کے بقول اس فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ کے اندر اور باہر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بدھ کو اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے اس ضمن میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کا حوالہ دیا جنہوں نے منگل کو رکن قومی اسمبلی شیخ رشید کی اہلیت کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے کہ پاناما پیپرز کے مقدمے میں معاملہ لندن میں جائیداد کا تھا جبکہ فیصلہ اقامہ کی بنیاد پر کیا گیا. نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیصلے عدالت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں.
بڑے بڑے نامور جو جو ہیں لائرز, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ کیس کمزور ہے, یہ فیصلہ کمزور ہے, اس کے میرٹس کمزور ہیں. بتائیں پھر اب اس پہ تنقید نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کی توہین ہوئی ہے 28 جولائی کو, بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کے عوام کی توہین ہوئی ہے, وہ کہاں جائیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا طوفان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے, اس کو اس طرح سے نہیں روکا جائے گا. لیکن یہ اسی طرح کے ججمنٹس, اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ پھر عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں.
سابق وزیراعظم گزشتہ سال نااہل قرار دیے جانے کے بعد سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف آنے والا فیصلہ درست نہیں, اور اس موقف میں آئے روز حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے شدت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ تنقید کا حق اپنی جگہ, لیکن اس میں بڑھتی ہوئی شدت ریاستی ادارے سے متعلق بد اعتمادی کا باعث بن سکتی ہے جو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. سینئر قانوندان اکرام چوہدری بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں.
فیئر کمنٹ کے تناظر میں ہی آپ کو اپنا حق استعمال کرنا ہوگا. یہاں تو فیئر کمنٹ نام کی کوئی چیز ہمیں تنقید میں نظر نہیں آتی. ججوں کے ذاتی نام لے لے کر کردار کشی کا جو سلسلہ ہے, اور سپریم کورٹ کی تجدید کا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنی ایسی تنقید کا نشانہ بنانا جس سے عام آدمی جو ہے وہ پریکٹیکلی عدالتوں کے فیصلوں سے انحراف ہی نہیں, ان سے بغاوت کا جو پیغام ہے نکلتا ہے.
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سامنے آنے والے ریمارکس پر ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت جب سپریم کورٹ کو خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے, عدلیہ کی طرف سے بھی احتیاط ضروری ہے, بصورت دیگر کئی قسم کے تنازعات اور مشکلات کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پولیو کی روک تھام کے نیشنل کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رانا صفدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیو کے موذی مرض سے مکمل چھٹکارا حاصل کرنے کے سلسلے میں اب سوشل میڈیا ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آ رہا ہے, جس پر لوگوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے سے روکا جا رہا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ناصر محمود کی ہے.
پاکستان میں پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بدولت ماضی کی نسبت صورتحال میں قابل ذکر حد تک بہتری آئی ہے، لیکن انسداد پولیو کے پروگرام سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ سماجی رابطوں پر ویکسین سے متعلق کیا جانے والا منفی پروپیگنڈا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ پاکستان میں سن 2014 میں پولیو کے 306 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو کسی ایک سال میں سامنے آنے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن انسداد پولیو کی مسلسل اور بھرپور مہم کی بدولت 2017 میں ملک بھر سے پولیو کے صرف 8 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ رواں برس اب تک ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ انسداد پولیو پروگرام کے قومی رابطہ کار ڈاکٹر رانا محمد صفدر نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان کا ہدف رواں سال ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک ایک بچہ اور ایک ایک گھر بہت اہم ہے، لہٰذا ان کے بقول کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پینے سے رہ نہ جائے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ میں انہیں ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، جو اس ہدف کے حصول کی کوششوں کو کسی حد تک متاثر کرنے کا باعث بن رہا ہے۔
ریسنٹ ہمیں جو چیلنج درپیش ہے پچھلے کچھ ماہ سے، وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اس میں ود ان سوشل میڈیا بھی جو ہے، خاص طور پہ جو واٹس ایپ کے تھرو جو سرکولیشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی فیک ویڈیوز، جن کے اوپر کوئی جس کا کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے کبھی ویکسین کی کوالٹی کے اوپر بات کی جاتی ہے، کبھی اس کے اوریجن اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے کوسچن اٹھائے جاتے ہیں، کبھی اس میں حلال و حرام کی بات کی جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کے باقاعدہ طور پہ سائنس نے جوابات مہیا کیے ہوئے ہیں۔
ڈاکٹر صفدر نے ایسی ہی ایک ویڈیو کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ماہ سندھ کے علاقے نواب شاہ میں خسرے کی ویکسین کے بعد 3 بچوں کی موت ہو گئی تھی، جس کی تحقیقات سے پتا چلا کہ خرابی ویکسین میں نہیں تھی بلکہ جس طرح وہ لگائی گئی تھی اس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔
لیکن اس کے اوپر، اس واقعے کو فلم کر کے اس کے اوپر ایک ویڈیو جو وائس ڈبنگ کی گئی، اس میں اس کو پولیو وائرس سے پولیو ویکسین کے ساتھ لنک کر کے اس کو وائرل کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو صحت محافظ جب گھروں میں جاتے تھے تو بہت جگہ جہاں کے لوگ ہم جو ہیں وہ بڑے سپورٹیو رہے ہیں ہمیشہ ہمارے صحت محافظ کے لیے، وہاں سے بھی باقاعدہ طور پہ وہ لوگ اپنے آگے سے وہ ویڈیوز شیئر کرتے رہے تھے۔
ان کے بقول ایسی غلط ویڈیوز اور منفی تشہیر کی وجہ سے بچوں کو ویکسین پلانے پر والدین کو رضامند کرنے کے لیے عملے کو اضافی کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر صفدر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسی من گھڑت چیزوں سے نمٹنے کے لیے ان کا محکمہ متعلقہ اداروں سے رابطے میں رہتا ہے، اور وہ اس ضمن میں بھرپور معاونت بھی کر رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب ایک مسافر جیپ گہری کھائی میں گرنے سے 9 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہے روشن مغل کی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن سے ملحقہ قصبے کھلانا کے قریب ایک مسافر جیپ گہرے نالے میں جا گرنے سے 9 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ محکمہ صحت ضلع جہلم ویلی ہٹیاں بالا کے عہدیدار ڈاکٹر طاہر رحیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جیپ مسافروں کو لے کر کنٹرول لائن سے ملحقہ دیہات شکنجا کھلانا سے چکوٹھی آ رہی تھی، جب فنی خرابی کے باعث بے قابو ہو کر تقریباً 1500 فٹ نیچے نالے میں جا گری، جس کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 9 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔
وہ کھلانا سے چکوٹی کی طرف سے آ رہی تھی، اور کھلانا سے تھوڑا سا آگے 1.5 کلومیٹر جب وہ آگے آئی تو وہاں پہ ایک گہری کھائی میں جا گری، تقریباً 1500 فٹ نیچے وہ ہائٹ تھی جہاں پہ وہ گری، اور اس میں تقریباً اس وقت جو لوگ سوار تھے ان میں سے 9 کی ڈیتھ ہو گئی ہے آن اسپاٹ، تقریباً 6 لوگ ہیں وہ جو شدید زخمی ہیں، ان کو ہم نے ابتدائی طبی امداد دے گیا کہ دوسرے ہاسپٹل میں کرشنی کیئر میں ریفر کر دیے۔
زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد مظفر آباد اور ہٹیاں بالا کے اسپتالوں میں بھیج دیا گیا ہے۔
تقریباً 6 لوگ ہیں وہ جو شدید زخمی ہیں، ان کو ہم نے ابتدائی طبی امداد دے گیا کہ دوسرے ہاسپٹل میں کرشنی کیئر میں ریفر کر دیے۔ ان میں سے بھی ایک بندے کی جو حالت ہوا ہے وہ تشویشناک ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سڑکوں کی ناگفتگو حالت کے علاوہ ٹریفک قوانین پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
اقوام متحدہ کے اداروں نے شام کے شمالی شہر غوطہ میں شدید لڑائی سے بچ کر بھاگنے والے شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ شہر دارالحکومت دمشق اور کرد اکثریت والے افرین کے نواح میں واقع ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیزا شلائن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
مشرقی غوطہ اسد حکومت اور اس کی اتحادی روسی افواج کے مسلسل فضائی اور زمینی حملوں کی زد میں ہے۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں 50,000 شہری جان بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ بچ نکلنے والے بھی اور شہر میں پھنسے لاکھوں شہری بھی، سب کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان اینڈریج مہکک نے ان کی حالت زار بیان کی۔
پیپل لیفٹ ود نتھنگ، سو دے نیڈ ایسنشلی ایوری تھنگ فرام کلوتھنگ ٹو شیلٹر۔
لوگ غوطہ سے خالی ہاتھ نکل رہے ہیں، لہٰذا انہیں ہر شے کی ضرورت ہے، کپڑوں اور چھت کی، اور ان میں سے بہت سے حقیقتاً کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ کچھ اسکولوں کو امدادی مراکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، زیادہ گنجائش نہیں ہے، جو جگہ ہے اس میں زیادہ لوگ ہیں۔ چنانچہ جیسے میں نے بتایا، بہت سے لوگ کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں۔ انہیں اس وقت جو امداد بھی فراہم کی جا سکے گی وہ ان کی جان بچانے میں مددگار ہوگی۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے ترجمان اینڈریج مہکیک کے الفاظ۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان کے مراکز تک پہنچنے والے لوگ بھوکے، کمزور اور ضعیف ہیں۔ غوطہ میں امدادی کاروائیاں کرنے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ان کی نشو و نما رک گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے چلڈرنز فنڈ کی ترجمان میری زی مرکاڈو کہتی ہیں کہ شہر سے نکلنے والے شہری پیٹ اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی کہانیاں دل خراش ہیں۔
A 6-year-old boy described breakfast, saying that some days back in his village of Kafar Batna,
6 سالہ بچے نے بتایا کہ انہیں اپنے گاؤں میں کئی دن سے خوراک نہیں مل رہی تھی۔ ایک 12 سالہ بچے کا علاج کیا جا رہا ہے جو شہر سے نکلنے سے ایک دن پہلے شیل لگنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ اہل خانہ کے تہخانے میں چھپے ہونے کی وجہ سے 2 ہفتے کے ایک بچے نے پہلی بار سورج دیکھا۔ اقوام متحدہ کے ادارے کوآرڈینیشن آف ہیومن افیئرز کی ترجمان جینز لائرکے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اقوام متحدہ موجودہ صورتحال میں مکمل بے بس ہے۔ شہر سے انخلا جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی افراتفری ہے، بمباری مسلسل جاری ہے۔ یہ جنگ زدہ علاقہ ہے اور لاکھوں لوگ مشرقی غوطہ سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ لڑائی کے میدان سے نکل آتے ہیں تو پھر امدادی مقامات موجود ہیں۔ یہاں شامی ہلال احمر ان تک رسائی حاصل کر سکتی ہے اور وہ انہیں ہماری امداد پہنچاتی ہے۔ یہ تھے کوآرڈینیشن آف ہیومن افیئرز کی ترجمان جینز لائرکے کے الفاظ۔ ایک بڑا مسئلہ فنڈز کی کمی ہے۔ افرین شہر میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے جہاں 1,00,000 افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ان کی مدد کے لیے وسائل دستیاب نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک طالب علم نے اپنی پستول سے اسکول کے ہال وے میں فائرنگ شروع کر دی، جس سے اس کے 2 ہم جماعت زخمی اور اسکول کا ایک ملازم ہلاک ہو گئے۔ بعد میں حملہ آور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
فائرنگ کا یہ واقعہ سینٹ میری کاؤنٹی کے گریٹ ملز ہائی اسکول میں پیش آیا، جہاں 17 سالہ آسٹن ویٹ رولنز نامی ایک طالب علم نے ایک 16 سالہ طالبہ اور 14 سالہ طالب علم کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آسٹن کے 16 سالہ طالبہ سے پہلے سے تعلقات تھے، تاہم فائرنگ کا اصل محرک واضح نہیں ہو سکا۔ ایک اور طالبہ ایشلے اینڈرسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ سوشل میڈیا پر ملنے والی دھمکیوں سے باخبر تھیں، لیکن انہیں اس طرح کے حادثے کی توقع نہیں تھی۔ میں جذباتی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ہمیں دھمکیاں تو ملتی رہی ہیں، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ حقیقی زندگی میں یہ سب ہوگا۔ اسکول پہنچنے والے والدین میں سے ایک ماں کا کہنا تھا کہ منتخب عہدیداروں کو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں تشویش ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی معصومیت پر تشدد حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے بچوں کی ماں ہوتے ہوئے جنہیں اسکول میں کچھ بننے اور کچھ بہتر ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور جو بہتر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں، تو اب مجھے احساس تحفظ نہیں رہا اور نہ ہی بچے محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ امریکی اسکولوں میں ہونے والی فائرنگ کے واقعات اب ایک قومی مسئلے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور حال ہی میں 14 فروری کو ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں ہونے والے ایسے ہی ایک واقعے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس اواخر ہفتہ اسلحے کی فروخت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرنے کے لیے ہزاروں بچے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرے کے لیے جمع ہوں گے، اور ایسے ہی اجتماعات ملک بھر میں منعقد ہوں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدستور سیاسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے روسی رابطوں سے متعلق رابرٹ ملر کی تحقیقات پر تنقید میں اضافہ کیا۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے انہوں نے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو سبکدوش کیا اور پینسلوینیا میں کانگریس کی نشست بھی ہار گئے، جسے نومبر کے مڈ ٹرم میں ڈیموکریٹس کے لیے مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ صورتحال کس رخ پر جا رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن میں نامہ نگار جم میلون کی اس بارے میں ایک رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی۔
وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی رخصتی سے پیدا ہونے والی سیاسی ہلچل کئی دن جاری رہنے کے بعد تھمی۔ صدر ٹرمپ نے دوبارہ انتظامی امور پر توجہ دی اور وائٹ ہاؤس میں عملے کی تعداد زیادہ ہونے کا دفاع کیا۔ تبدیلی مسلسل رونما ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں بھی نت نئے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ لیری کڈلو حال ہی میں آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بہترین معاشی مشیر ثابت ہوں گے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ صدر کے حامی سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ مستحکم پوزیشن میں ہیں۔ نیو جرسی کے سابق گورنر کرس کرسٹی نے اے بی سی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسا ہی کہا۔ پتا ہے میرا کیا خیال ہے؟ کہ صدر ٹرمپ کو احساس ہو رہا ہے کہ صدارت سنبھالنے کے 15 ماہ بعد وہ زیادہ پرسکون ہیں۔ یہ تھے سابق گورنر کرس کرسٹی کے الفاظ۔ لیکن سینٹر فار امریکن پروگریس کے تجزیہ کار کین گوٹ کو سیاسی بحران ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ امریکی عوام افراتفری کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی اکثریت نے ٹرمپ کو اس لیے ووٹ دیا کہ وہ تبدیلی لائیں، اور یہ ایک نقطہ ہے۔ لیکن وہ غیر مستقل مزاج رہنما ثابت ہوئے ہیں اور لوگ ان کے دائیں بائیں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ کون رہے گا اور کون جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ غالباً امریکی عوام پسند نہیں کریں گے۔ یہ تھے تجزیہ کار کین گوٹ کے خیالات۔ ڈیموکریٹس کو پینسلوانیا میں گزشتہ ہفتے انتخابی کامیابی ملی ہے۔ ہاؤس میں ڈیموکریٹ لیڈر نینسی پیلوسی کہتی ہیں کہ مڈ ٹرم کے لیے ان کے حق میں لہر چل پڑی ہے۔ میں کافی پورے اعتماد ہوں کہ ہم جیتیں گے، ہم بڑے مارجن سے جیتیں گے اور بہت سی نشستیں جیتیں گے۔ یہ امریکی عوام کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ تھے نینسی پیلوسی کے الفاظ۔ بائی پارٹیسن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا خیال ہے کہ عوام میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت بہتر ہونے سے ریپبلکنز کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ صدر کی مقبولیت اس وقت 41% پر ہے، یہ بہت اچھی نہیں ہے۔ اگر معاشی صورتحال میں کچھ بہتری ہوئی تو موسم گرما کے آتے آتے ان کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے اور اس کا فائدہ ان کی پارٹی کو ہوگا۔ یہ تھے جان فورٹیئر کے خیالات۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے روسی رابطوں سے متعلق تحقیقات پر مسلسل تنقید سے ان خدشات نے جنم لیا کہ وہ رابرٹ ملر کو برطرف کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس ہی نہیں، بعض ریپبلکن رہنماؤں نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایسے کسی فیصلے سے ٹرمپ کی اپنی صدارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فون کال کا دفاع کیا ہے جس میں انہوں نے منگل کے روز روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے انتخاب جیتنے پر انہیں مبارکباد کا پیغام دیا۔ منگل کے روز ہی امریکی سینٹ کے ایک پینل نے یہ اعلان کیا تھا کہ محتاط تحقیقات کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روس نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران ان تحقیقات کا ذکر نہیں کیا اور اہم عالمی امور پر بات چیت کے لیے صدر پوٹن سے ملاقات کی ضرورت پر بات کی۔ اس بارے میں ضلع تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
وائٹ ہاؤس میں سعودی عرب کے ایک وفد سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے روسی صدر پوٹن کے ساتھ فون پر ہونے والی بات چیت کو بہت اچھا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا،
We had a very good call and I suspect that we'll probably be meeting in the not too distant future to discuss.
کال بہت اچھی رہی اور میرے خیال میں ہم شاید مستقبل قریب میں ملاقات کریں گے، جس دوران ہم قابو سے باہر ہوتی اسلحے کی دوڑ پر بات چیت کریں گے، لیکن جو ہمارے پاس ہے ہم کسی کو بھی اس کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے علاوہ ہم یوکرین، شام اور شمالی کوریا سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ اسی دوران امریکی سینٹ کی سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ہر امریکی ریاست میں امریکہ کے انتخابی نظام پر احتیاط سے کی گئی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ روس نے سن 2016 کے انتخابات کے دوران اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس بارے میں ریپبلکن جماعت کے سینیٹر رچرڈ برگ کا کہنا تھا، روس نے امریکہ کی 21 ریاستوں میں مداخلت کی اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کم از کم ایک ووٹر ڈیٹا بیس میں داخل ہونے میں کامیاب رہے۔ امریکی سینٹ کے ارکان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ووٹوں کو تبدیل کیا گیا ہے،
لیکن تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر ریاستوں کا انتخابی نظام متروک ہو چکا ہے۔ اس بارے میں ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر مارک وارنر کا کہنا تھا، اب بھی ایسی 40 ریاستیں ہیں جو ایسے انتخابی ساز و سامان کا استعمال کرتی ہیں جو 10 سال سے زیادہ پرانا ہو چکا ہے، اور اس کا سافٹ ویئر اتنا پرانا ہے کہ اگر آپ چاہیں بھی تو اس میں جدت پیدا نہیں کر سکتے۔ سینٹ کے دو جماعتی پینل نے اس سال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت سے بچنے کے لیے فوری طور پر انتخابی نظام اور سیکیورٹی کو جدید بنانے پر زور دیا ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ صدر ٹرمپ کی دوستانہ بات چیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ روس کی ناشائستگی پر نرم رویہ اختیار کرے گا، اور امریکہ نے روس پر سخت تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ روس کے ساتھ اہم عالمی امور پر مذاکرات جاری رکھنے کے حامی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے بدھ کے روز کہا کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے ساتھ سہ طرفہ سربراہ بات چیت ممکن ہے، اور اس کا مقصد جزیرہ نما کوریا سے جوہری خطرے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مون نے سول میں اپنے صدارتی محل میں بین الکوریائی سربراہی اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں میٹنگ کے دوران یہ بیان دیا۔ مون جائے ان نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہ اجلاس ایک تاریخی واقعہ ہوگا جس سے پہلے بین الکوریائی سربراہ اجلاس ہوگا۔ جگہ کی مناسبت سے یہ بڑا ڈرامائی واقعہ ہوگا، اور پیش رفت پر انحصار کرتے ہوئے یہ جنوبی اور شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سہ فریقی اجلاس کی طرف جا سکتا ہے۔ مون جائے ان آئندہ ماہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ فلپائن کے دارالحکومت مینیلا کے جنوب میں ایک مسافر بس سڑک سے پھسل کر گہرے دریا میں جا گری، جس میں 19 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے۔ منگل کی رات یہ حادثہ منڈورو صوبے میں اس وقت پیش آیا جب بس ایک ڈھلوان سڑک پر جا رہی تھی جو زیر تعمیر تھی۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرائیور بھی حادثے میں ہلاک ہو گیا، اور زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے سبب کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ نائجیریا کی وزارت اطلاعات نے بتایا ہے کہ بوکو حرام عسکریت پسندوں نے ان 110 لڑکیوں میں سے 91 کو رہا کروا لیا ہے جنہیں پچھلے مہینے شمال مشرقی قصبے داچی سے اغوا کیا گیا تھا۔ لائی محمد نے بدھ کے روز نائجیریا کے دارالحکومت میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ایک لڑکے کے ہمراہ ان لڑکیوں کو ایک سڑک کے مختلف مقامات پر اتارا گیا۔ ان کے دفتر نے بتایا کہ ان لڑکیوں کی رہائی ملک کے کچھ دوستوں اور در پردہ کوششوں سے ممکن ہوئی۔ نائجیریا کے صدر نے کہا کہ لڑکیاں داچی میں واپس آ گئی ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے کوئی تاوان ادا نہیں کیا گیا۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ باغیوں کا ایک راکٹ حکومتی کنٹرول والے دمشق کے علاقے میں گرا ہے، جس سے 35 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ یہ راکٹ منگل کے روز خریداروں سے بھری مارکیٹ پر حملہ آور ہوا۔ باغی فورسز نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شامی فورسز نے دمشق کے مضافاتی علاقے مشرقی غوطہ کا زیادہ تر حصہ اپنے قبضے میں واپس لے لیا ہے، اور باقی رہ جانے والے 3 باغی گروپوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ اس لڑائی میں 1400 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہزارہا افراد اپنے گھروں سے انخلا کر چکے ہیں۔ اسرائیل ملٹری نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ وہ سن 2007 میں اس فضائی حملے کا ذمہ دار ہے جس میں شام کا مشتبہ جوہری ری ایکٹر تباہ ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے دیر الزور میں اس تنصیب پر حملے کی ویڈیو جاری کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ فعال ہونے کے قریب تھا۔ شام نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ جوہری ری ایکٹر تعمیر کر رہا تھا۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل گاودی نے کہا کہ یہ فضائی حملہ ایک انتباہ تھا کہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی پر اثر انداز ہونے والی کسی سرگرمی کو برداشت نہیں کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سامعین، سندھ کی معروف سیاسی شخصیت اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ایاز عمرو کی نماز جنازہ نیو یارک میں ادا کر دی گئی۔ ان کی تدفین لاڑکانہ کے قریب ان کے آبائی علاقے شہزاد کوٹ میں کی جائے گی۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
نیویارک کے علاقے بروکلن کی معروف مکی مسجد میں ادا کی گئی۔ ان کے نماز جنازہ میں مرحوم کے چھوٹے بھائی عرفان سومرو کے علاوہ پیپلز پارٹی یو ایس اے کے درجنوں کارکنوں اور رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شفقت تنویر کا کہنا تھا،
آخری وقت میں بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ میں نے وہاں پاکستان جانا ہے اور اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے لاڑکانہ میں جا کے۔
معروف پاکستانی شخصیت اور پیپلز پارٹی کے رہنما سرور چودھری نے ان کے انتقال پر اس طرح دکھ کا اظہار کیا۔
ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا، وہ اچانک یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آئے تھے، ان کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا یا ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پیپلز پارٹی کے دیگر کارکنوں اور جیالوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔
چلیے پی پی یو ایس اے کو بہت دکھ ہے، ہمارے بہت اچھے دوست تھے، اچھے ساتھی تھے، ہم ایسا فیل کر رہے ہیں کہ جیسے آج ہم یتیم ہو گئے ہیں۔
جناب یاس عمر صاحب کراچی جیل میں کٹھے رہے ہیں، میری اس وقت سے لے کر ان سے دوستی پیار تھا اور آج ہم سے جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مغفرت کرے۔ ایاز عمر صاحب اللہ حافظ۔
وہ کہتے تھے کہ میں پی 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 یو ایس اے کے ساتھ ہوں، اور ہمیں یہ واقعی انہوں نے ثابت کر دیا، کیونکہ ان کا انتقال پی یو ایس اے میں ہوا اور ہم سب ان کے جنازے میں شامل ہیں۔
اب ہمارے ایک بہترین پارٹی کے لیڈر تھے، اور سن سے جتنا انہوں نے کام کیا پارٹی کے لیے، انہوں نے جتنی خدمت کی، ہمیشہ ہم ان کو یاد رکھیں گے۔
یاس عمر صاحب ایک اچھے انسان سن، تے نال ایک اچھے سیاستدان سن۔
مرحوم ایاس عمر کے چھوٹے بھائی عرفان سومرو اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں تعینات ہیں۔ وہ مرحوم کی میت کو پاکستان روانہ کرنے کے انتظامات کر رہے ہیں تاکہ ان کی تدفین ان کے آبائی علاقے میں ہو سکے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، نیو یارک۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وائٹ ہاؤس نے ایک تحریری بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اپنے سب سے قریبی اتحادی برطانیہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے اس تجزیے میں شریک ہے کہ روس ایک برطانوی شہری اور اس کی بیٹی پر اعصابی مادے کے غیر ذمہ دارانہ حملے کا ذمہ دار ہے، اور ہم روسی سفارتکاروں کو نکالے جانے سے متعلق برطانیہ کے فیصلے کی ایک درست رد عمل کے طور پر حمایت کرتے ہیں۔ روس کے 23 سفارتکاروں کو، جن کے بارے میں برطانیہ سمجھتا ہے کہ وہ غیر اعلانیہ طور پر انٹیلیجنس کے عہدیدار ہیں، برطانیہ سے نکل جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے اس نتیجے پر پہنچیں کہ سابق روسی جاسوس سرگئی سکریپال اور ان کی بیٹی یولیا پر 4 مارچ کو برطانیہ کے جنوبی شہر سالزبری میں کیے جانے والے حملے میں روسی حکومت کا ہاتھ تھا۔ یہ دونوں اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور فوجی استعمال میں آنے والے مادے کے اثرات کے زیر اثر ہیں۔ اس قسم کا مواد روس تیار کرتا ہے۔ ایک پولیس والے کو بھی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے جو جائے وقوع پر پہنچنے والا پہلا شخص تھا، اور اس کے علاوہ درجنوں شہری اور مدد کو پہنچنے والے اس کی زد میں آئے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ روس کی جانب سے یہ تازہ ترین کارروائی اس کے طرز عمل سے مطابقت رکھتی ہے، جس کے تحت روس بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر قائم ضوابط کو خاطر میں نہیں لاتا، دنیا بھر میں ملکوں کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور مغربی جمہوری اداروں اور طریقہ کار کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب سفیر نکی ہیلی نے برطانیہ میں روس کی جانب سے فوجی استعمال والے اعصابی مادے کے استعمال کو ایک ظالمانہ جرم قرار دیا ہے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ روسیوں نے حال ہی میں شکایت کی ہے کہ ہم ان پر بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر روس کی حکومت اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال ترک کر دیتی ہے، اگر روسی حکومت شامی بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے لیے اپنے شامی اتحادی کی مدد کرنا بند کر دیتی ہے، اور اگر کیمیاوی ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق تنظیم سے تعاون کرتے ہوئے اس اعصابی مواد کے بارے میں تمام معلومات اس کے حوالے کر دیتی ہے، تو پھر ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ سفیر ہیلی نے روس سے کہا کہ وہ برطانیہ کی تفتیش سے مکمل طور پر تعاون کرے اور خود اپنے کیمیاوی ہتھیاروں کے پروگرام کے بارے میں پاک صاف ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے بھی کہا کہ وہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ سفیر ہیلی نے اعلان کیا کہ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ رکن ممالک بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک رکن ملک پر یہ الزام ہے کہ اس نے ایک اور رکن ملک کی سرزمین پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اگر ہم روس کو جواب دہ ٹھہرانے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کونسل کی ساکھ باقی نہیں رہے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، اور جہاں رنگ کے بعد ہمارا نیوز شو ہوگا 9:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔